قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورۃ التحریم کا آغاز سے ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ بنام خدا رحمان رحیم، اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اسے حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان دو آیات کی وضاحت کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سورۃ التحریم، تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کر دے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں جو روایات آئی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، متعدد واقعات۔ اب ظاہر ہے واقعہ تو ایک ہی تھا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ہی واقعے کے بارے میں، ایک سورہ کے نزول کے بارے میں چند قصے۔ کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کچھ بیویوں کے کہنے پر اور کچھ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے کسی اپنی ایک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی، اور روایات میں ان کا نام آیا، مثلاً اب ماریہ قبطیہ، جن سے رسول اللہ کے فرزند حضرت ابراہیم اللہ نے عطا کی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ کچھ روایات یہ کہتی ہیں، اور کچھ روایات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی ایک زوجہ جن کا نام حضرت زینب آیا ہے، جب ان کے پاس جاتے تھے تو ایک شہد انہوں نے اپنے پاس لے کے رکھا ہوا تھا، رسول اللہ وہ شہد کھاتے تھے۔ تو دو بیویاں جو رسول اللہ کی ہیں انہوں نے آپس میں پلان کیا، اور ان بیویوں کے جو روایات میں نام آئے ہیں، اور ان پر اس پر سب کا اتفاق ہے، روایات جو قصے کے اختلاف کے باوجود اس پر اتفاق ہے اہل سنت کا بھی، کہ وہ دو جو بیویاں تھیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ یعنی ایسا کام کیا کہ جس سے ان کو اذیت ہوئی، اور یہ سورہ اتری، اور آیات خود بھی بتا رہی ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا تھا۔ تو وہ دو بیویاں ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت حفصہ تھی، کہ ان دونوں نے آپس میں مل کے یہ پلان کیا کہ رسول اللہ جب وہاں سے آئیں، یعنی حضرت زینب کے پاس، یہ ایک روایت آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ مختلف، تو جب وہ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم نے کہنا کہ آپ کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، کیا کھایا آپ نے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ غلط بات، جھوٹی بات، اور اللہ نے بھی آگے سے جو آیات بتائی ہیں وہ اسی طرح کی۔ تو بہرحال رسول اللہ جب آئے تو حضرت حفصہ نے ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، غلط کہا۔ تو بہرحال بیویاں بالآخر بیویاں ہوتی ہیں، وہ اتنا اثر ہوا رسول اللہ پر کہ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ قسم کھا لی کہ میں وہ نہیں کھاؤں گا شہد۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات آگے نہیں بتانی، لیکن انہوں نے جو حضرت عائشہ چونکہ شامل تھی اس پلان میں، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو خبر دی، ان آیات، یہ جو آیات نازل ہوئی، اور رسول اللہ نے پھر ان سے کہا کہ آپ نے کیوں بتایا آگے، حضرت حفصہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے العلیم الخبیر نے بتایا، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، کہ آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ آگے نہیں بتانا تو آپ نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا لب و لہجہ بڑا سخت. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو, کیونکہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے تھے, اور اگر توبہ نہ کرو اور اسی طرح ہمارے رسول کے خلاف پلان کرتی رہو اور ہمارے رسول کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی رہو, تو پھر جان لو کہ اس کا مولا اللہ ہے اور صالح مومنین ہے, کہ میں اس کی وضاحت کروں گا, اور فرشتے ہیں. تو اگر قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تم سے بہتر بیویاں, جن کی پھر صفات بیان کی, وہ اللہ اس کو دے دے گا. تو یہ اس کا پس منظر ہے اس سورہ مبارکہ کے نزول کا. یہ جو پہلی دو آیات ہیں میں ان کے ترجمے کی تکرار کرتا ہوں. اے نبی, جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے, یہ جو حرام قرار دینا یہ شرعی طور پہ حرام قرار دینا نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حلال ہوتی ہیں, حلال کام ہوتے ہیں, لیکن بندہ اگر قسم کھا لے تو جب تک اس کا پھر اس قسم کا کفارہ ادا نہ کرے وہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم شرعی, چونکہ رسول اللہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ کچھ حلال کر سکتے ہیں نہ کچھ حرام کر سکتے ہیں. اور خدا کے حرام کو حلال کر دینا اور خدا کے حلال کو حرام کر دینا, اس موضوع کو قرآن مجید نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ یہ یہودیوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا, اپنی مرضی سے حرام اپنی مرضی سے حلال کر لیتے تھے. اور یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی, یہ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے, مجھے نہیں معلوم یہاں پر اس طرح ہوتا یا نہیں ہوتا, کہ جناب یہ بی بی کی نیاز ہے اسے مرد نہیں کھا سکتے, مردوں پہ حرام ہے. یہ کوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ من گھڑت قسم کی چیزیں. یہ جی نیاز ہے, اس کو شادی شدہ خواتین نہیں کھا سکتی, صرف کنواری خواتین کھا سکتی, یہ فلان بی بی سے منسوب ہے, یہ سارا کا سارا من گھڑت قصہ ہے. اسی طرح جس طرح یہ 22 رجب پر لکڑہارے کا قصہ ہے, اہل بیت کی توہین ہے اس میں کہ وہ ایک بندہ کے جس کو بھول گیا کوئی کام کرنا, اس کے ساتھ انہوں نے اہل بیت نے وہ سلوک کیا کہ اس کی مصیبتوں پہ اس کو ڈال دیا. اہل بیت ایسے نہیں ہیں کہ جو کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر عذاب ٹوٹنا شروع ہو جائے. اس کو یہ قصے گھڑے گئے, اور ان قصوں کا بارڈر کی اس سائڈ پہ اگر جائے پاکستان انڈیا میں یہ قصے ہیں, ادھر اگر آپ بارڈر کراس کریں ان کا وجود ہی کوئی نہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان میں اور کوئی ان کا وجود ہی کوئی نہیں. تو اور یہ تعجب کی بات ہے کہ قرآن پڑھا نہیں جاتا اور من گھڑت چیزیں پڑھی جاتی. خواب میں مجھے بی بی آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا پیغام پہنچا دو, اور جو اس کو 100 بندے کو نہ پہنچائے اس کا بچہ مر جائے گا, اس کے پتہ نہیں نوکری چھوٹ جائے گی. تو دماغ خراب ہو گیا ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی لغویات. یہ بہتان ہے اہل بیت پر, اور یہ اگر انسان دیدہ دانستہ کرے تو اگر روزے کی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے, اور بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اہل بیت اطہار پر ایسی اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں بنا دیں, اپنے پاس سے دین, ظاہر بات ہے اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے گا. یہ خرافات مذہب کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں, چونکہ لوگ تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت نے کیا فرمایا, وہ دیکھتے ہیں جو فرمایا یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں نا, تو وہ یہ ہے. لہذا یہ نیچرل نتیجہ ہے کہ جو اہم ترین چیز ہے اللہ کی کتاب, اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اسی طرح کے خوابوں پر اور واٹس ایپ میں فارورڈ کیے جانے والے بیہودہ قسم کے میسیجز پر لوگ چل رہے ہو کہ جناب اس میسیج کو آپ فارورڈ کریں 10 بندوں کو, آج ہی رات خوشخبری سنوں گا, آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی, اس کو 100 بندے کو فارورڈ کرو. اچھا, وہ بڑے اعتقاد کے یہ جو یہ میسج بناتے ہیں نا, اصل میں وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بناتے ہیں. یہ مسلمان یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ سنیے, ایک بندہ جو کسی مشکل میں ہے وہ سمجھے گا یہ تو بڑا رسول اللہ کا میسج ہے کوئی, اس کو میں نے 100 بندوں کو فارورڈ کرنا میری مشکل حل ہو جائے گی. وہ 100 کو کہ 1000 کو بھی کرے نہیں حل ہوتی, اس کے دل میں شک پڑ جاتا ہے کہ یہ دین کیسا دین ہے. اور ایسے افراد سے میں ملا ہوں, جن کا جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ بجائے یہ کہ کہیں کہ یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے, وہ دین پہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ میں نے جناب یہ کام کیا میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ جو اس قسم کے میسج بناتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں, یہ سب اس میں مجرم. کیوں نہیں پوچھتے بھی یہ کہاں سے آیا, بغیر تصدیق کے آگے چلا دیتے. اور اگر نہیں فارورڈ کرو گے تو کل تمہیں بڑی بھیانک خبر ملے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ, ڈر کے مارے فارورڈ کر دیتے. قرآن نہیں پڑھتے اس سے نہیں ڈرتے. رسول اللہ نے قیامت کے دن شکایت کرنی ہے میری قوم نے قرآن, اس کا کوئی خوف نہیں ہے, واٹس ایپ کے میسج کا ڈر ہے. عقل دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی. رسول اللہ کی مسلم اہل بیت کی احادیث, قرآن کی آیا, ان کا کوئی ڈر نہیں. واٹس ایپ پر فیس بک سے ڈرتے ہیں کہ میری کل ٹانگ نہ ٹوٹ جائے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے میرے ساتھ کہ میں نے یہ میسج فارورڈ نہ کیا. یعنی احمقانہ ترین حرکات. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سزا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کی باتیں نہ سننے کی سزا ہے. کہ جو اصل دین تھا اس کی امپورٹنس ہی کوئی نہیں, اور نماز نہیں پڑھ رہا بچہ, پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. منگل کے دن ناخن کاٹ رہے, آگ لگ گئی اماں جی کو, حالانکہ وہ ہو بھی بہت ہو تو مکروہ ہے, مکروہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تمہارا دماغ خراب ہے, بے دین ہو گئے ہو, تمہیں تباہ کر دیا ماحول اور معاشرے نے, تم منگل کے دن ناخن کاٹ رہے ہو, نماز نہیں پڑھ رہا, مسئلہ ہی کوئی نہیں, روزہ نہیں رکھ رہا, کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں کسی گھر والے کو, منگل کے دن خبردار ناخن کاٹ رہے ہو. اس پہ غصہ آیا, الٹ دیا دی. جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ ان امپورٹنٹ ہو گئی ہیں, اور جو ان امپورٹنٹ تھی ان سے جان نکلنے لگتی ہے. اور ان میں سے ایک یہ میسیجز ہیں, خواب میں مجھے آئی ہیں بی بی, انہوں نے کہا یہ میرا پیغام پہنچا دو 100 بندوں کو, اور ان سے کہو جس کے پاس جا رہا ہے وہ آگے 100 کو پہنچائے ورنہ تباہی ہو جائے گی تمہاری. یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے, ان پر کوئی اس کی بیس نہیں ہے. اور وہی دماغ ان کو قبول کرتے ہیں جو اصل محکم جو دین کی بنیادیں ان سے فارغ ہوتے ہیں, خالی ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قسم کے ذریعے یہ حرمت تھی اپنے لیے, نہ کہ شرعی طور پر کوئی حکم اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تھا کہ یہ شاید یہ کھائے گا نہیں, یا جو بھی وہ مسئلہ تھا. اے نبی, جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ اسے حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں, اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا, یعنی فرمایا گیا کہ اس قسم کو کھول دیجئے آپ. اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے, اور وہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے. لفظ مولا, اس کی بھی بڑی جنگ ہے. بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مثلا اگر شیعہ کہتے ہیں مولا علی تو وہ لکھا ہوگا جی مولا صرف اللہ ہے. یہ جو ایک دوسرے کے ریئیکشن میں باتیں کی جاتی ہیں یہ اکثر غلط ہوتی ہے. ریئیکشن میں جو کی جاتی ہے, ریئیکشن میں جو دین بنتا ہے, رد عمل میں جو دین بنتا ہے, اس میں ہمارا اپنا غصہ اور پھر وہ دوسرے کی ناک زمین پر رگڑنے کے لیے ہم اس میں پھر مسالہ ذرا زیادہ ڈال دیتے ہیں. اب یہ جو کہہ رہا ہے مولا صرف اللہ ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ خود خلاف قرآن بات کر رہا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہوا ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہے اور رسول ہے, اور وہ کہ جو مثلا حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صرف اللہ ہی کو مولا کہا جا سکتا ہے, یہ بھی قرآن سے فارغ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جس کو جب دوسرے پہ غصہ آتا ہے کسی پر تو وہ اپنے بھی دین کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. اس میں سے ایک یہ مورد ہے. لہذا جن علماء کرام کو اللہ نے توفیق دی ہے اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو مولا کہتے ہیں حضرت علی کو, یہ تو رسول اللہ نے ان کو کہا. شیعہ سنی دونوں کے نزدیک مسلم حدیث ہے, من کنت مولاہ فہاد علی مولا. اور یہ من کنت مولا یعنی جس کا میں مولا ہوں. اگر جو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ مولا ہے تو پھر رسول اللہ کو بھی وہ تو پھر مخالف ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا میں مولا ہوں, کیونکہ مولا تو صرف اللہ ہے. عقل ٹھکانے نہیں ہوتی. جب ہم ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے بھی دین کے خلاف چل پڑتے ہیں. فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. تو اب حضرت علی کو مولا کہنا یہ تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل ہے، اور رسول اللہ جب کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، رسول اللہ وہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف بات کر سکتے ہیں، رسول اللہ ہرگز نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی اللہ کے یہ سمجھے کہ اللہ سے ہٹ، یہ جو ولایت رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا مولا ہونا، علی مرتضیٰ کا مولا ہونا، یہ خداوند عالم کے اذن سے ہے، خداوند عالم کی اجازت سے ہے، وہ چاہے اس نے چاہا تو دے دیا، وہ چاہے تو لے لے. اللہ پر کوئی قید و شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ اللہ کسی کا پابند ہوگا. کوئی اگر سمجھے کہ اللہ سے ہٹ کر کوئی الگ سے حضرت علی مولا ہے، وہ شرک کی وادی میں جا کے گرے گا. تو میں نے عرض کیا جو اس کائنات میں جو کچھ ہے، جس مقام پر ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو سمجھتا ہے کہ کسی بھی ہستی کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کہ خدا اللہ کی ذات سے ہٹ کر بھی وہ کچھ ہیں، تو وہ بڑے خطرے میں، وہ شرک کی وادی کے قریب، شرک کی لائن کے قریب پہنچ جاتا. تو یہاں اب چونکہ آگے دوبارہ مولا کا تذکرہ آئے گا کہ اگر تم، رسول اللہ کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اس کے خلاف پلاننگ کرو گی تو اس کا کارساز کون ہے؟ اس کا کارساز، اس کی حمایت کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا وہ اللہ ہے. اور وہ اگلی جو آیت آئے گی اس میں کہا اللہ اس کا مولا ہے اور صالح المومنین بھی مولا ہے اس کا. وہاں پہ کیا ہے؟ یعنی اس کی حمایت، ان کی حمایت کرنے والے، پشت پناہی کرنے والے. تو یہ آگے آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی، بس جب اس نے اس راز کو فاش کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا، یعنی رسول اللہ نے ایک اپنی بیوی سے راز کی بات کہی اور کہا اسے آگے نہیں بتانا، انہوں نے آگے فاش کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی، تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصے کو ٹال دیا. یعنی اللہ نے جو خبریں دی تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو کچھ نبی نے بتائی اور کچھ نبی نے نہیں بتائی. پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتایا؟ حالانکہ یہ بنتا ہی نہیں، نبی جب بتا رہے ہیں تو کس نے بتایا؟ اللہ بتانے والا. البتہ وہ شاید یہ سمجھی کہ جن کو میں نے سیکرٹ اپنا بتایا انہوں نے میرا سیکرٹ رسول اللہ کو بتا دیا. آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو نبی نے فرمایا مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے. آیت نمبر 4، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، آگے بریکٹس میں ہے تو بہتر ہے، قرآن کے لفظوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے لفظوں کا صرف لیا جائے تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے، فقط سغت قلوبکما، اور یہ دل ٹیڑے ہونے کا مطلب کیا ہے آگے وضاحت ہے اس کی. اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، ایک دوسرے کی حامی بنو تاکہ نبی کے خلاف پلاننگ کر سکو، نبی کے خلاف بات کر سکو، ان کی مخالفت کر سکو، یہ ہے دل کا ٹیڑھا ہونا. یعنی یہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے جو تم نے آپس میں مل کر اور نبی کو اذیت کیے، اگر اس سے توبہ کر لو تو بہتر ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے. اور اگر تم توبہ نہ کرو، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، یہ تَظَاهَرَا ایک دوسرے کی پشت مضبوط کرنا، یعنی ایک دوسرے کو بیک کرنا، سپورٹ کرنا کسی کے خلاف. اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو یقیناً اللہ اس کا مولا ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں. پس کتنی ہستیوں کو مولا کہا جا رہا ہے؟ اللہ، جبرائیل. اب جو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے، تو اس کو ان آیات کو چیک کرنا چاہیے اور جا کے اللہ تعالیٰ کو سمجھانا چاہیے کہ ہم تو آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے خود ہی راستہ کھول دیا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی زیادہ توحید کے قائل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ حضرت علی سے زیادہ شیعہ بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت عمر سے زیادہ سنی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھنے والوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جہاں سے مثلا وہ اپنی دانست میں دین لیتے ہیں، اپنے جذبات میں ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آگے نکلنا جو ہے، وہ ایک شیعہ کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں جس کو اپنا مولا کہتا ہوں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی زندگی میں ان کی سیرت کیا رہی ہے. اور جو حضرت علی کی سیرت کے خلاف چل رہا ہے وہ قیامت کے دن حضرت علی کو کیا جواب دے گا؟ حضرت علی کا رویہ کیسا رہا اپنی زندگی میں اور اس کو اپنے مخالفوں کے ساتھ، اس سے ہٹ کے اگر اس سے زیادہ کوئی تیزی دکھاتا ہے تو وہ تیزی سے حضرت علی کا تعلق نہیں ہے، وہ کوئی کسی اور جگہ سے اس کو پاور فراہم کی جا رہی ہے. ورنہ ایک شیعہ کو چاہیے کہ حضرت علی سے، شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. شیعیان علی، شیعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے. اس پر توجہ کرنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس کا مولا ہے، یعنی اپنے رسول کا، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں. شیعہ روایات میں بھی مسلم یہ آیا ہے، اور اہل سنت کی احادیث میں بھی یہ آیا ہے کہ یہاں صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. آیت نمبر 5، اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دیں. جو مسلمان ہوں، اہل ایمان ہوں، اطاعت گزار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزے رکھنے والیاں ہوں، خواہ پہلے ان کی شادیاں ہو چکی ہوں، بیوہ ہو گئی ہیں یا طلاق والی، اور خواہ وہ کنواری ہو. یعنی رسول اللہ کا کسی طلاق یافتہ سے شادی کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، کیا اللہ نے فرمایا؟ اگر یہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تمہیں تم سے بہتر دے دے گا، اور تم سے بہتر میں اللہ نے ان کو بھی شامل کیا جو کنواری ہیں، اور ان کو بھی شامل کیا جو کنواریاں نہیں ہیں. توجہ فرمائے، قرآن کریم کا ہر اشارہ سمجھنے والا ہوتا ہے. بعض لوگ، جی رسول پاک نے طلاق یافتہ سے شادی کر لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ میں ہم معیار بناتے ہیں رسول اللہ کے لیے. یا اللہ، حضرت عائشہ کنواری تھی جب شادی کی ہے، حضرت حفصہ کنواری تھی جب رسول پاک نے شادی کی ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے، اور اس بہتر میں جو پہلے جن کے شوہر ہیں مثلا تھے، یا بیوہ ہوگی یا طلاق یافتہ ہوگی، ان کو بھی شامل کیا اللہ. لہذا یہ فخر نہیں ہوتا کہ کیونکہ مثلا کنواری ہے تو. اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل اس کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جو اللہ نے بیان کی. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکار. اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ بیان فرمایا. صلوات پڑھیں محمد والے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اب اہل ایمان سے خطاب کرتا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اب یہ رسول اللہ سے بھی خطاب ہے، رسول اللہ تو ہیں ہی بچانے والے، لہذا آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ نرکوں سے باز آ جائیں، ورنہ نبی اللہ اور نبی کے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، جیسے آگے آیات آ بھی جائیں. اور خطاب عام کر دیا تمام مومنوں سے، مجھ سے آپ سے سب سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. کیا مطلب؟ کہ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے لیے فقط دنیا کی فکر میں نہ رہو، ان کی آخرت کی فکر کرو. کتنا زیادہ توجہ ہوتی ہے ہماری بچے کی دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے، بیوی اور بچوں کو دنیاوی آسائشیں اور آرام فراہم کرنے کے لیے کس قدر ہم ٹینشن لیتے ہیں، لیکن آخرت اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے. بچے کو ہم ریگولر پڑھائی کرواتے ہیں تاکہ دنیا میں وہ ایک اچھی زندگی گزار لیں، ٹھیک، اس کے بارے میں کتنی سنجیدگی ہوتی ہے ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کتنی سنجیدگی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں. یاد رکھیے، سمجھیے گا بات کو، جس پر ایمان ہے جتنا اس کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہے، یہ حقیقت ہے. ایک ہوتا ہے زبانی ایمان، ایک ہوتا ہے دلی ایمان. ایمان ہے کہ بچہ سکول نہیں جائے گا تو یہ بعد میں خراب ہوگا، زندگی میں مشکلات کا شکار ہوگا، پڑھا رہے ہیں اس کو، یا وہ کام کرا رہے ہیں جس پر ایمان ہے کہ یہ سیکھ لے تو یہ اچھی زندگی گزارے گا، اور دوسرے کام سے توجہ کم ہے، دوسرے کام اس کو. دین پر بھی جتنا ایمان ہوگا اتنا دین امپورٹنٹ ہوگا، اتنے ہم سینسٹیو ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ، لہٰذا اگر باپ کو پتہ چل جائے کہ بچہ یہاں سے اسکول کا کہہ کے جاتا ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے تو اس کو آگ لگ جائے گی. لیکن بچے کے بے نماز ہونے پہ جس کا نتیجہ جہنم میں جانا ہے، آگ نہیں لگتی، بلکہ بعض تو الٹے ہو جاتے ہیں، الٹے مزاج بن جاتے ہیں، ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. اگر کوئی بچہ خود سے دین کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے تو ان کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں کوئی ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، گھر سے باہر نکلے رسول اللہ، باہر گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، آپ کوئی ایسی چیز ان میں دیکھی ہوگی، فرمایا کہ آخر الزمان کے والدین سے میں بیزار ہوں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو جو اصحاب ساتھ تھے انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، کافر والدین؟ فرمایا نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے والدین. کہ جو ایک زمانہ آئے گا کہ جو کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان لیکن اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے، اور اگر ان کا بچہ خود سے دین کی طرف رغبت کرے تو رکاوٹ ڈالیں گے اس کے راستے میں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق. اب ہم موازنہ کریں، ہمیں عادت ہے میٹھی میٹھی باتیں سننے کی، ٹھیک ہے نا، اور جو ساری باتیں سننے کی عادت نہیں ہے، وہ جو میٹھی باتیں ہیں وہ نتیجے ہیں ان کڑوی باتوں پہ عمل کے، ان کے بغیر وہ میٹھی باتیں نہیں ہیں ہمارے لیے. جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں بھی کہ قیامت کے دن جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المعارج اسی 29 جز میں انشاءاللہ وہ آ جائے گی، وہاں پہ اللہ ان کی صفات کیا ایک صفت یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جب تھے تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. یعنی یہ دنیا میں نہیں تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں تو عذاب ہونا ہی کوئی نہیں، ہم تو بخشے ہوئے، یہ نہیں کہتے تھے، وہ جائیں گے جنت میں، ڈرتے تھے تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے تھے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, وہاں پہ آیت یہ ہے کہ جو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے, مثلا پیچھے غلط لوگوں کا بتایا, پھر فرمایا الا المصلین, سوائے نمازیوں کے. کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو اپنی نمازوں پہ دائم تھے, پکے نمازی تھے. ابھی کچھ جو لبرل مسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں پڑھتا ہوں نماز, دو تین پڑھ لیتا ہوں, کبھی ایک آدھی رہ جاتی ہے, مطلب میں ریگولر نہیں. ماشاءاللہ, کون جائیں گے نمازی جنت میں؟ علی صلاتهم دائمون, پڑھو قرآن کو. اتنی تم نے فرینچ پڑھ لی اور چائنیز پڑھ لی اور انگلش پڑھ لی, قرآن بھی تھوڑا سا پڑھ لو. اللہ کی بات نہیں بدلتی. جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا, کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی؟ پہلا جواب وہ دیں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آئمہ نے فرمایا ہماری شفاعت ان کو نہیں نصیب ہوگی جو نماز نہیں پڑھتے. نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں, ان کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. یہاں پر نماز کو ہلکا بنا کر پیش کیا جاتا ہے, ممبر سے پیش کیا جاتا ہے. ایسے دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور دشمنان اہل بیت ممبر پہ چڑھ گئے ہیں بعض جگہوں پر, جو اللہ کے دین کے احکام کو ہلکا بنا کے پیش کرتے ہیں. سامنے والے کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں مانی اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اہل بیت کی بات, قرآن نہیں پڑھا, نہیں قرآن کے قریب, اس لیے مان لیتے ہیں. ورنہ تو کہتے ہیں نیچے اتر, تو کیسے اس چیز کو ان امپورٹنٹ کہہ رہا ہے کہ جس کو قرآن نے ڈھیر لگا دیا, اور کہہ جو یہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. وہاں پہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, وہ لوگ کہ جن کے مال میں جو وہ کمایا کرتے تھے ایک معین حصہ کمیٹڈ تھے اللہ کے ساتھ کہ جو مجھے ملے گا اس میں سے اتنا میں غریبوں کو دوں گا, نہ کہ جب میرا موڈ آیا. کمٹمنٹ تھی خدا کے ساتھ, حق معلوم للسائل والمحروم, سوال کرنے والوں کے لیے بھی, اور وہ کہ جو سوال نہیں کرتے اپنی عزت نفس کی وجہ سے لیکن ہے محروم طبقہ. اور اس کے بعد یہ آیت ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. ابھی تو بیان ہی یہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں عذاب ہو, تم تو پکے جنتی ہو, تم کنفرم ہے تمہاری جنت, کسی کی جنت کنفرم نہیں. قرآن صفت بتا رہا ہے جنت میں جانے والوں کی کہ یہ دنیا میں ڈرتے تھے, جو نہیں ڈرتا اس کو فراڈ لگایا کسی نے. اور پھر فرمایا اگلی آیت میں ان عذاب ربهم غیر مأمون, یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. یہ قرآن نے کیوں کہا؟ اے رسول ان سے کہیے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, دو دفعہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر میں بھی اپنے رب کی معصیت کروں میں اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. رسول اللہ نے کوئی معصیت نہیں کر لی لیکن بتا رہے ہیں دوسروں کو. وہ جو سورہ دہر یا سورہ انسان جسے کہتے ہیں, وہاں جو آپ آیات پڑھتے ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیوں؟ اگلی آیت کوئی نہیں پڑھتا. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا, ہم اپنے رب کی طرف سے اس بڑے خطرناک خوفناک دن سے ڈرتے ہیں. وہی جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم کھلاتے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں ہم ڈرتے ہیں. وہ تو قرآن کہے کہ ڈرتے ہیں اور ہم کہیں کہ ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں. جس کا ڈر نکال دیا گیا اس کو اللہ کا نافرمان بنانے کا لائسنس دے دیا گیا, اور یہ بدترین خیانت ہے. اس لیے میں نے کل وہ جو سورہ تغابن میں کہا تھا نا یوم یجمعکم ذالک یوم التغابن, وہ تغابن کا دن ہوگا جب پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کتنا بڑا غبن ہو گیا, فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ. اور سبب کیا ہوگا؟ دین کے بارے میں غیر سنجیدہ نان سیریس رویہ, اور اس کی سب سے بڑی علامت اللہ کی کتاب سے دوری ہے. خدا بند عالم عبرت لینے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ. یعنی یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی, شوہر کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو بچائے, بچانے کا بندوبست کرے, ان کی ہدایت و تربیت کا بندوبست کرے. اللہ پوچھے گا اس دن, اولادیں بھی کہیں گی یا اللہ تو نے ہمیں اس کے گھر پیدا کیا, اس نے ہمیں دنیا میں تو غرق کر دیا, ہر دنیا کی لذت ہمیں اس نے دی لیکن تیرے سے ہمیں نہیں جوڑا. اس یہ شکایت کریں گے, ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی وہاں. اس لیے قرآن کہتا ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا. اللہ ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، کون؟ خدا کے نافرمان۔ دنیا میں اکٹھے تھے لیکن اللہ کی طرف نئی رغبت کی، خدا کی طرف نئی توجہ کی، دنیا میں غرق رہے، یہ وہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر تند خو، تند خو یعنی سخت، غلاظن سخت مزاج۔ سخت مزاج کیسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بھائی بات سنو، نہیں سنوں گا میں، ایسے یہ سخت مزاجی ہوتا ہے، جو بات ہی نہ سنے۔ اس آگ سے بچاؤ، اس آگ پر تند خو اور سخت مزاج، شدید مزاج والے، سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملا ہے اسے بجا لاتے۔ وہ تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے، وہاں پر ریکویسٹ کرو گے کہ تھوڑی کنسیشن کر دو، تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے، بہت سخت مزاج ہے۔ اور فرشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ ایمان والوں سے خطاب تھا، اب گویا کہ اس وقت کا کافروں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان کفر کے مقابلے میں، جنہوں نے بات مانی دل سے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ قرآن میں کفر کے لفظ کے معنی کو بھی اچھی طرح سمجھو۔ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، آج کوئی عذر پیش نہ کرو۔ لا تعت، عذر کہتے ہیں ایکسکیوز کو، کہ کوئی یہ سبب تھا کہ میں یہ نہیں کر سکا، کوئی ایکسکیوز قبول نہیں، کوئی عذر پیش نہ کرو، آج تمہیں بس اسی کی سزا ملے گی جو تم نے عمل کیا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں آج اس کی جزا ملے گی تمہیں، اور کچھ نہیں ملے گا، کوئی ایکسکیوز بھی تمہاری قبول نہیں کی۔ یہ اللہ کی آیات بینات، واضح اور شفاف آیات ہیں اللہ، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ کسی کو آ کے یہ کہا جائے کہ تم ان کے خلاف بھی چل پڑو تو تمہیں ایک شارٹ کٹ ہم بتا دیتے، وہ بہتان ہے، وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا اور اہل بیت اطہار اسی کے مفسر ہیں، اسی کی وضاحت کرنے والے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 8 میں دوبارہ ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی کیا طریقہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا جہنم کی آگ سے؟ اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ، توبتن نصوحن۔ نصوح کہتے ہیں خالص کو، ناصح العسل، خالص شہد کو عرب کہتے ہیں ناصح العسل۔ یہ جو نصیحت بھی ہوتی ہے نا، یہ خلوص، اس میں خلوص ہوتا ہے، خیر خائی، جس میں کوئی لالچ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، خلوص سے کسی کی خیر خائی چاہنا، اس لیے نصیحت کو نصیحت کہتے ہیں۔ توبہ کرو، توبتن نصوحن، خالص توبہ کر لو۔ ایک جگہ ایک شاعر صاحب کہہ رہے تھے، میں ادھر زیارت پہ گیا، میں بغیر توبہ کے ہی بخشا گیا۔ سبحان اللہ، آگے سے ہم کہیں جی سبحان اللہ، واہ واہ کیا شعر پڑھا آپ نے، کیا کمال لطائف شعر آپ نے بیان کیا، خدا کا خوف کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے توبہ کے علاوہ نہیں ہے بخشش، یہ کہہ رہا ہے میں بغیر توبہ کے ہی چلا گیا، یعنی آپ کو بھی لسانس دے رہا ہے، کرتے رہو جو مرضی، قرآن کی بات نہ مانو، شاعری کی بات مانو آپ۔ کاش کے ہر شاعر، کاش کے ہر شاعر، جب دینی، دین سے مربوط شاعری کرنی ہے، فضائل سے مربوط شاعری کرنی ہے، کاش زحمت کر لے اور پہرے اللہ کی کتاب میں لمٹس دیکھ لے کہ میں نے کون سی لمٹس کراس نہیں کرنی۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، کہ جو اللہ کے محکم دلائل کو، آیات کو چھوڑ کر شعر سے عقیدہ بنا رہا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ، امید ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، یعنی بخش دے گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ نے ان سے وعدے کیے ہیں اللہ اس دن سچے کرے گا، دوسرے رسوا ہوں گے، اللہ کا نبی اور ایمان والے عزیز ہوں گے، باعزت ہوں گے اس دن۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کافر کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ کو نعوذ باللہ رسوا کرنے کے درپے تھے، کہتے تھے اس نے قرآن خود سے گھڑا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن اللہ جنتوں میں داخل کر، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، رسوا دوسرے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت والے مقام عطا کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، دائیں طرف وہ دائیں اعمال نامے کی وجہ، اور سامنے سے مراد ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا، یعنی وہ ان کے جو اعمال کا نور ہے وہ ان کو صحیح عقیدہ پلس صحیح عمل، صرف عقیدہ نہیں، وہ تو قرآن کی آیات بھی اس کو رد کرتی ہیں، اور قرآن کا صاف صاف کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے عقیدہ بنا لیا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش ہوگی، اللہ دیکھے گا میدان میں کیا کرتے، میدان عمل میں کیا کرتے. لہذا قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون، جہاں بھی جزا کا تذکرہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے عمل کی جزا ہے، وہ عمل کے جو خالص صحیح عقیدے کے نتیجے میں کیا گیا اس کی تمہیں جزا دی جائے گی. ان کا نور ان کے دائیں آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ آپ کو ہم سب کو یہ وقت نصیب کرے اور ان میں ہم شامل ہو، وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے، یعنی دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے، پورا کر دے یعنی جہاں تک تو نے ہمیں پہنچانا ہے، جو کمیاں بیشیاں رہ گئیں ان کو بھی دور کر دے، ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما دے. ہماری کمی کوتاہی سے کوئی خالی نہیں ہوتا ہم لوگ، ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے. یعنی جو اللہ کے ان باتوں کو نہیں مانتے پھر آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجئے. یہ سختی کب ہے کہ جب جنگ آ گئی. اب یہ نہیں کہ میدان جنگ میں اگلا مارنے آیا کھڑا ہے وہاں پر آپ اسے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ ریکویسٹ نہیں کرے گا، وہ گولی مارے گا آگے سے. میدان جنگ ریکویسٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، اس سے پہلے رسول اللہ تو رحمت اللہ العالمین نرمی نرم، لیکن وہ نرمی کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اب آ گئے ہیں، اب آپ نے جہاد کرنا ہے، اب سختی کرنی ہے، اور یہ سختی بھی رحمت ہے تاکہ جب وہ ہار جائیں، اب جب وہ ہار جائیں پھر دوبارہ رحمت آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ ہاریں گے نہیں تو وہ تو آپ کو تنگ کریں گے. وہ تو ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ وہ جب تک کمزور نہیں ہوں گے ان کی طاقت ٹوٹے گی نہیں، اس طاقت کو توڑنے کے لیے آپ کو سختی کرنی، اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہاں جب وہ ان کی طاقت ٹوٹ گئی پھر اللہ نے احکام بیان کیے. اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اگلی جو آیات ہیں آیت نمبر 10, 11 اور آخری 12 ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بات بیان کر دی ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ نسبت ہونا اگر نبی کے راستے پر نہیں چلے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. چاہے نبی کی بیوی، یا نبی دو نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اور یہ گویا ان ازواج کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت کی. دو، یہاں بھی دو کا تذکرہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ علماء اہل سنت نے بیان کی ہے کہ یہ جو دھمکی دی ہے یہ خبردار کرنا مراد ہے کہ اگر اس رویے سے باز نہ آئیں تو پھر نبی کی بیوی ہونا فائدہ نہیں دے گا اگر نبی کی نافرمانی میں آگے بڑھی. توجہ فرمائیں، اللہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ تکلف نہیں کرتا، کافروں کے لیے، یعنی نبی کی مخالفت کہاں تک لے جاتی ہے، لفظ کفر استعمال ہو رہا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا یہ مثال دیتا ہے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، انہوں نے کیا کیا تھا. اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، ان کے تحت تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. تو وہ اللہ کے مقابلے میں, یعنی ان کے شوہر حضرت نوح اور حضرت لوط اللہ کی بارگاہ میں جب مثلا پیشی ہوئی تو اللہ کے سامنے وہ دونوں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے. وہاں پہ کہیں ہمیں تو جہنم میں نہ ڈالو کیونکہ ہم تو حضرت, میں تو حضرت نوح کی بیوی ہوں, میں تو حضرت لوط کی بیوی ہوں. اللہ فرماتے ہیں لم یغنیا عنہما من اللہ شیئن, یہ شیئن جو ہے کچھ بھی کام نہیں آئے کہ کوئی کنسیشن مل جاتی نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے, کوئی کنسیشن نہیں دی. اور کیا کہا گیا وقیل ادخل النار مع الداخلین, جیسے باقی آگ میں داخل ہونے والے داخل ہو رہے ہیں تم دونوں بھی ان کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ, جہنم میں داخل ہو جاؤ, ذرہ برابر بھی کنسیشن. اور سگا چچا ہے رسول اللہ کا, تبت یدا ابی لہب و تب, کوئی فائدہ نہیں اگر رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا, رسول اللہ کی مخالفت میں اگر چلتا ہے. حضرت نوح کا بیٹا ہے, حضرت نوح نے فرمایا, اللہ نے فرمایا نوح اس کے بارے میں مجھ سے کلام مت کرنا, بات مت کر. اپنے سگے بیٹے کی نہیں کر سکتے, اللہ کا قانون یہ ہے, ہر شفاعت باذن اللہ ہے, یاد رکھیے. اور اگر اللہ کے قانون کے مطابق وہ قابلیت شفاعت نہیں رکھتا تو نبی کا بیٹا بھی ہو تو نبی اللہ منع کر دیتا, بات نہیں کرنا. اور وہ لفظ بڑے سخت ہیں, اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ کا جلال ہے, اللہ کا رتبہ ہے, اللہ کی ہیبت ہے, اللہ کی حکمرانی ہے, وہ جو مرضی کرے چاہے اپنے نبی سے بھی سختی سے خطاب کر لے, کر سکتا ہے. توجہ فرمائیں, ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور یہاں پر یہ بات کیونکہ اہم ہے اور میں ریپیٹ کر دوں, پہلے میں نے یہ بات کی ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر نبی کی مخالفت کرنے والا نبی کا رشتہ دار سگا چچا ہو یا سگا بیٹا ہو یا بیوی ہو نبی کی, اگر نبی کی مخالفت کر کے وہ جنت میں جا بھی نہیں سکتی تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں امام حسین نے خطا کی, وہ بتائیں کہ اللہ تو اپنے نبی کو غیب بتا رہا ہے نا, غیب بتاتا ہے نا, آئندہ کی خبریں دی ہیں یا نہیں. جو نبی کے پاس فرشتہ آ کے یہ بتا رہا ہے کہ تیرے اس نواسے کو تیری امت کے افراد شہید کریں گے, وہ فرشتہ یہ بھی بتا سکتا ہے نا کہ یہ خطا پہ ہوگا, بتا سکتا تھا نا. اگر امام حسین نے خطا کرنی تھی تو رسول پاک سے کہتا ہے یہ آپ کا نواسا آپ کو پیار ہے, آپ اس سے کہیے گا منع کیجئے گا کہ نہ جائے. اور رسول اللہ نے اپنی زوجہ کو حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ اس دن کیا ہوگا کہ جب اب کے کتے آپ پر بھونکیں گے, یہ غیب کی خبر تھی. اور جب جنگ جمل کے لیے لشکر آ رہا تھا تو وہاں پر اتفاق نہیں, اللہ نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی, وہاں پر یہ لشکر رکا. جب وہاں کے کتے بھونکے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے, اور جب بتایا گیا کہ یہ حواب ہے تو رونے لگی شدت کے ساتھ اور کہنے لگی میں نے واپس جانا. پھر جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی تھی ان کا پلان خطرے میں پڑا, تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ہم تو اس لیے لے جا رہے ہیں آپ کو, جی وہاں پہ صلح ہو جائے گی تو فلان ہو جائے گی, تو بالآخر ان کو ساتھ لے گئے. لیکن ان کو جب پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ ہے تو وہ پریشان ہو گئی, روئی. تو جب رسول اللہ حضرت عائشہ کو یہ بتا سکتے کہ اس وقت آپ غلط ہوں گی جب ہوا کے کتے بھونکیں گے, تو امام حسین کو بھی کہتے اور کہتے مولا علی کو حضرت فاطمہ سے کہتے کہ حسین کو بتاتے رہنا کربلا نہ جائے خطا کرے گا. نہیں فرمایا, کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا ہو کہ حسین کربلا نہ جائے. اس کا مطلب کیا ہے, ان آیات کو ذہن میں رکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا, نبی کی بیوی, نبی کا چچا مخالفت کر کے, نبی کی شریعت کی مخالفت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو امام حسین مخالفت کر کے جوانان جنت کے سردار کیسے بن گئے؟ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں اس لیے کہ سب سے بڑھ کر انہوں نے نبی کی اطاعت کی ہے. جب دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو بیٹھ گیا تخت پر یزید, یہ کیا حشر کرنے والا ہے امت کا, یہ کس طرح پٹڑی سے اتار دے گا؟ جب باغ دوڑ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آ جائے امت کی تو کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ یہ نبی کا نواسا ہی سمجھ رہا تھا، یہ باقی نہیں سمجھ رہے تھے، وہی برعکس تھے. اور قیامت کے دن امام حسین کو خطا کار کہنے والے اس سوال کے لیے تیار ہو جائیں کہ جب اللہ پوچھے گا میں نے اپنے قرآن میں بتایا تھا کہ نبی کا نافرمان جنت میں جا نہیں سکتا، تو تمہارے پاس یہ حدیث موجود تھی کہ حسین جوانان جنت کا سردار ہے، تم نے کیسے اس سردار کو خطا کار کہہ دیا؟ کیونکہ اگر نبی کا نافرمان جنت میں جا نہیں سکتا، جب میرا نبی کہہ رہے یہ جوانان جنت کا سردار ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہوگا، تم سب غلط ہو. اور حیرت ہے اس پر جس کو جوانان جنت کے سردار کا عمل سمجھ میں نہیں آتا اور اپنے مولوی صاحب کی بات اس کو زیادہ سمجھ میں آتی. حیرت ہے اس کی عقل پر. ایک قرآن مجید کی آیات سب سے بڑی دلیل ہے کون ٹھیک ہے اور کون غلط. اور یہ جوانان جنت کا سردار ہونے والی حدیث یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ نے کفار کے لیے، اللہ کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. کوئی کنسیشن ان کو نہیں دی گئی نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے. اور اللہ مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی. آپ دیکھیں اصل عمل ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے. نبی کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی ہو نتیجہ جہنم ہے، فرعون کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی اطاعت ہو نتیجہ جنت ہے. ہر انسان انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم نے عمل کیا. اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت، پچھلوں کی باتیں کرنے والوں وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ جو تم کسب کر رہے ہو. ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا. آپ کہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا، ماشاءاللہ کتنے اچھے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، خود خرابیاں کر رہے ہو. اس بابا کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ جو کربلا والے کر گئے وہ کربلا والے کر گئے، تم سے وہ پوچھا جائے گا تم نے ان سے سیکھا کیا، تم نے صرف بابا سیکھی ہے، زندگیاں وہ گزار رہے ہو جیسے دوسرے گزارتے تھے، تو یہ بابا فائدہ نہیں دے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ قرآن کی آیات کی تطبیق ہے. ان کے لیے فائدہ اس کا جو انہوں نے کیا تھا، جو تم نے کیا تمہیں اس کا پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے کاموں کا تمہیں بینیفٹ ہوگا، ضرور ہوگا جب ان کے نقش قدم پر چلو. ان کے نقش قدم پر چلو گے ان کے ساتھ ہوگا. وَحْشُرْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ محشور کرنا، تو نیکی کرو تو صحیح، کام ہو اشرار والے اور دعائیں ہوں ابرار کے ساتھ محشور ہونے کی. یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہو جس تک پہنچنے کی تمہارے تم وہ کام ہی نہیں کر رہے جس کا نتیجہ وہ جگہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور اللہ نے مومنوں کے لیے، ادھر کہا تھا کافروں کے لیے مثال کس کی تھی؟ نبی کی بیویوں کی. ادھر مومنوں کے لیے مثال دے رہا ہے ایک بدترین کافر کی بیوی کی. اور اللہ مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی. اس نے دعا کی. اب آپ دیکھیے کہ فرعون کی وجہ سے ان کو کیا کیا آسائشیں حاصل نہیں ہوں گی، لیکن وہ ساری دنیا کی آسائشیں بھی ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے. کیا دعا مانگ رہی ہیں، کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ آج تو لوگ رشتہ اس لیے کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ کس گھر میں جا کے بیٹا بیٹی رہے گی، اور کیا سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ ہوتا ہے ایمان وہ مومنہ فرعون کے محل میں بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہے مجھے اللہ اس سے نجات دے، یعنی مجھے یہ محل ویل نہیں چاہیے. اللہ تبھی اللہ پھر قصیدہ پڑھ رہا ہے، ابھی اللہ تعریف کر رہا ہے. اور اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی. اس نے دعا کی، اے میرے رب جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. یعنی مجھے یہاں کا گھر نہیں چاہیے، مجھے وہاں کا گھر چاہیے، اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما. اور اللہ مریم بنت عمران کو بھی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، یعنی دوسری مثال جناب مریم کی، جنہوں نے اپنی عصمت پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، مراد حضرت عیسیٰ ہیں، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی. دیکھیں جناب مریم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی باتیں تھیں مریم نے ان کی تصدیق کی، یعنی یہی سچی ہیں. اس ایک اتنی عظیم خاتون کی بھی صفت جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو خدا کی باتیں ان تک آئی انہوں نے کہا یہ سچ، ان کی تصدیق کی. اور تصدیق ایک یہ کہنا کہ یہ سچ ہے، دوسرا اسی کے مطابق عمل کرنا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، تصدیق کی انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی، وَكُتُبِ، اور اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم قانتین میں سے تھی. قانت کسے کہتے ہیں؟ یہ دعائے قنوت اسی لفظ سے. قنوت کہتے ہیں اندر سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنے والا شخص، اسے قانت کہتے ہیں. اور یہ جو قنوت دعائے قنوت کہا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو دل سے خاضع ہو کر اندر سے جھک کر خدا کے آگے تسلیم ہو کر جو خدا سے عاجزی و انکساری سے دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعائے قنوت. قانتین، مریم قانتین میں سے تھی علیہ السلام، یعنی وہ اللہ کے سامنے خضوع کرنے والی اور اللہ کے سامنے جھکنے والی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 28 جز آج قرآن مجید کا تمام ہو گیا اس سورہ پر. انشاءاللہ کل سے خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو ہم سورۃ الملک جو پہلی سورہ ہے 29 جز کی انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے اور آگے بڑھیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، ہمیں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمیں اس دنیا میں اپنی مہلت کے تمام ہونے سے پہلے پہلے جس طرح تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طرح بننے کی توفیق عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.